بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین محترم، ہماری گفتگو شناخت قرآن کے حوالے سے چل رہی تھی، تو آج کا ہمارا عنوان ہے آیا ممکن ہے کہ ہم قرآن کو پہچان سکیں یا نہیں ہے. تو ہمارے اسلامی فرقوں میں، گروہوں میں دو نظریے پیدا ہوئے. ایک یہ کہ قرآن جو ہے ہمارے شناخت سے باہر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے کہ نہیں، قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں. وہ لوگ کہ جو اس غور اور فکر کے قائل نہیں ہیں، اس کے منکر ہیں، ان میں دو گروہ ہیں. ایک ہمارے اپنے ہی یعنی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات جو اخباریوں کے نام سے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے. دوسرے حضرات جو ہیں وہ اشاعرہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظاہر کو فقط دیکھا جائے، اصلاً اس میں کسی قسم کے تدبر کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو اخباری حضرات ہیں وہ فقط اور فقط روایات کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی استناد ان کا جو ہو احکام کا فقط روایات کی حد تک ہوتا ہے، اور یا وہ آیات کے جن کے عنوان سے یا جن کے ذیل میں کوئی روایات موجود ہوں ان کو وہ اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں. تو اشاعرہ اور انہی کے اس مسئلے کی وجہ سے جو اشاعرہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے ظاہر کو فقط دیکھا جائے، تدبر کی اجازت نہیں ہے، غور و فکر کی اجازت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض مشکلات اسلام میں وجود میں آئیں. یعنی مثلا یہ نظریہ کہ خداوند متعال نظر آئے گا، یا یہ کہ خداوند متعال جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، اس قسم کے یہ جو نظریات ہیں یہ اسی وجہ سے آئے کہ انہوں نے زہر قرآن کو دیکھا اور ان کے معانی کو، مطالب کو درک کرنے کی زحمت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آئیں. تو یہ جو نظریہ آیا کہ جی قرآن ہمارے بس میں نہیں ہے، قرآن کی شناخت ممکن نہیں ہے ایک عام انسان قرآن کو پہچان سکے، تو اس سے وہ لوگ کے جو اپنے منفعت پرست تھے، یا اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر، یا کسی اور وجہ سے، اپنی ذاتی غرائز کی وجہ سے، انہوں نے اس سے سوء استفادہ بھی کیا. مثلا اسماعیلیے کہ جو دو انحرافی گروپ سامنے آئے اسلام میں، ایک اسماعیلی ہیں اور دوسرے صوفی حضرات ہیں. اسماعیلیے یہ کہتے ہیں، ان کو باطنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو بھی کام کریں کہتے ہیں کہ جی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ آپ نہیں پتہ قرآن کا باطن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، فقط ہم جانتے ہیں قرآن کے باطن کو، لہذا وہ اپنی مرضی کی باتیں اسلام میں ڈالتے رہتے ہیں. ادھر سے وہ جو ہیں صوفی حضرات، وہ بھی اپنی مثلا انہوں نے مرضی کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ مثلا یہ جو قرآن کے اندر واقعہ ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اور پھر حضرت اسماعیل سے بات کی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں تمہیں خدا کے حکم کے مطابق ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا نظر ہے. تو یہ جو قرآن کا واقعہ ہے، اس میں انہوں نے اتنی تحریف کی ہے صوفی حضرات نے، کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ابراہیم سے مراد ابراہیم عقل ہے، اور اسماعیل سے مراد اسماعیل نفس ہے، یعنی عقل نے نفس کو ذبح کیا ہے، یعنی اصل قرآن سے ہٹ گئے اور ایک پورے واقعے کو، ایک پوری حقیقت کو انہوں نے تحریف کر دیا. تو اسی طرح اس کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن ایک جاوید کتاب ہے، فقط پیغمبر اکرم یا ائمہ اطہار نہیں ہے کہ جو اس قرآن میں تدبر کر سکیں، ہاں اس کے مصداق حقیقی اور سب سے بہتر سمجھنے والے اور قرآن کے حقائق کو سمجھنے والی وہی ہستیاں ہیں، لیکن بالآخر ہماری بھی اصلاح کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو ہم بھی اپنی سطح کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق اس میں جو ہے تدبر اور غور و فکر کا ہمیں حکم ملا ہے. اور پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ہے کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی وعید ہے ایک قسم کی کہ جو بندہ اپنی رائے کے مطابق, جس طرح یہ صوفی حضرات یا اسماعیلیے کرتے ہیں, اپنی رائے کے مطابق اگر کسی نے قرآن کریم کی تفسیر کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. لہٰذا تفسیر بالرائے بھی ممنوع ہے, اور بالکل قرآن کو چھوڑ دینا اور اصلاً اس کو ہاتھ نہ لگانا, فقط یہ کہ یہ ثواب کی غرض سے ہے بس پڑھنا ہے یا ویسے یہ نازل ہوئی کتاب, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو قرآن کے اندر, خود قرآن کے اندر حکم آیا ہے کہ آپ تدبر کریں, آپ غور و فکر کریں. مثلا قرآن میں جس طرح ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو خود قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن اس کتاب کے اندر اور اس کلام کے اندر تدبر کریں, غور و فکر کریں. اور پھر یہ کہ قرآن کریم فقط اس زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کرتے تھے, یا اس زمانے کے لوگ جہاں پر ایک مثلا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ظاہری زندگی بھی تھی, یعنی غیبت کا سلسلہ بھی نہیں تھا, وہاں تک قرآن کی جو ہے وہ تعلیمات محدود نہیں ہیں, بلکہ جب تک انسان اس دنیا میں زندگی کریں گے, یعنی تا قیام قیامت, قرآن کریم جاوید ہے, اس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو پھر قرآن کریم نے جب ہمیشہ رہنا ہے تو لوگوں کو حکم ہے کہ قرآن کریم کی طرف آپ آئیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام عیون اخبار رضا کے اندر قول امام رضا نقل ہے, انہوں نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لئن القرآن لم ينزل لزمان دون زمان ولناس دون ناس, قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص زمانے کے لیے نازل ہوا ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے قرآن کے مطالب دوسرے زمانے کے لیے نہ ہوں, یا کسی خاص گروہ کے لیے, کسی خاص لوگوں کے لیے ذکر ہوا ہو اور ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن کریم نہ ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے اور تمام جو لوگ ہیں جو اس روئے ارض کے اوپر زندگی کر رہے ہوتے ہیں سب کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے, جو بھی ہدایت کرنا حاصل کرنا چاہیں. تو بہرحال ہمارے اس درس کا خلاصہ یہی ہوا کہ آیا قرآن کی شناخت ممکن ہے یا نہیں ہے. تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے, بعض یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے قرآن کو سمجھنا. تو نہ, قرآن کو سمجھنا, البتہ ہر ایک کی اپنی سطح فکری اور علمی مراتب کے اعتبار سے وہ قرآن کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس میں غور و فکر بھی کر سکتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس دو گروہ تھے, بعض کہتے تھے کہ جی یہی کہ قرآن ممکن ہے اس کی شناخت, تدبر کیا جا سکتا ہے, بعض کہتے تھے کہ نہیں ممکن نہیں ہے. ان میں پھر دو گروہ بنتے ہیں جو انکار کرتے ہیں قرآن کے اندر تدبر کا, غور فکر کا, ایک اخباری ہیں اور دوسرے وہ اشاعرہ ہیں. اخباری یہ کہتے ہیں کہ بس جہاں پر روایات ہیں وہی روایات سے تمسک کیا جائے, اور جس طرح شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بعض مفسرین کہ جو اس مشرب سے تعلق رکھتے تھے, یعنی اخباری گری سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے اگر بسا اوقات قرآن کی تفسیر بھی کی ہے تو فقط ان آیات کو ذکر کیا جن کے مطابق روایات موجود تھیں, وَإِلَّا انہوں نے کوئی بات ذکر وہ ان آیات کو بھی چھوڑ دیا کہ جہاں پر مثلا روایت موجود نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں جو انہی کے یعنی ردیف میں آتے ہیں اشاعرہ, وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا بس جو ظاہر ہمیں سمجھ جائے وہی کافی ہے, اس میں تدبر کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہی چیزوں سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اسماعیلی اور صوفی آ گئے, ان نے اپنے مرضی کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق وہ قرآن کی اصلیت کو ہی تبدیل کر دیا, جس طرح وہ حضرت ابراہیم کے واقعے کی طرف اشارہ فرم کیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو اصل واقعہ تھا اس کو ہی تبدیل کر دیا, یا خود اشاعرہ جو ہیں وہ اس مسئلے کی وجہ سے, ظاہر قرآن کو فقط دیکھنے کی وجہ سے تجسیم خداوند متعال کے قائل ہو گئے اور اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.